بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 15 فروری سن 2018 ہے. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم عمیرہ احمد کی کتاب میری ذات ذرا بے نشاں ریکارڈ کر رہے ہیں. عمیرہ احمد نے اس کتاب میں 3 کہانیاں تحریر کی ہیں. ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 میری ذات ذرا بے نشاں، نمبر 2 جو ایک صبح کا ستارہ ہے، نمبر 3 آؤ ہم پہلا قدم دھرتے ہیں. اس کتاب کی پہلی کہانی میری ذات ذرا بے نشاں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. مصنفہ ہیں عمیرہ احمد. یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کو کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں: 0306-7878-222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. ترمیم و اضافہ شدہ ایڈیشن. میری ذات ذرا بے نشاں، مصنفہ عمیرہ احمد، علم و عرفان پبلیشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور. فون نمبر 3723-2336، دوسرا نمبر 3735-2332، فیکس نمبر 3722-3584، ویب سائٹ www-ilmoirfanpublishers.com، ای میل ilmoirfanpublishers@hotmail.com. جملہ حقوق بحق مصنفہ محفوظ. نام کتاب میری ذات ذرا بے نشاں، مصنفہ عمیرہ احمد، ناشر گلفراز احمد، مطبعہ زاہدہ نوید پرنٹرز، لاہور. اشاعت اول مارچ سن 2008، اشاعت سوم اگست سن 2015. قیمت 500 روپے. ملنے کے پتے علم و عرفان پبلیشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور. اشرف بک ایجنسی، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی. خزینہ علم و ادب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور. جہانگیر بکس، بوہڑ گیٹ، ملتان. کشمیر بک ڈپو، تلا گنگ روڈ، چکوال. رائل بک کمپنی، فضل داد پلازا، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی. کتاب گھر، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی. ویلکم بک پورٹ، اردو بازار، کراچی. رشید نیوز ایجنسی، اخبار مارکیٹ، اردو بازار، کراچی. شمع بک ایجنسی، بھوانہ بازار، فیصل آباد. سعید بک بینک، جناح سپر، اسلام آباد. بہترین کتاب چھپوانے کے لیے رابطہ کریں 03009450911. ادارے کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں. اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے. جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متعلق متفق ہوں. اللہ کے فضل و کرم، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے. بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہو تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں. انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا. ناشر. امیرا احمد گورنمنٹ مری کالج سیالکوٹ سے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد کچھ عرصہ آرمی پبلک کالج کے کیمبرج ونگ سے منسلک رہی. انہوں نے اپنے تحریری سفر کا آغاز مختلف ڈائجسٹوں سے کیا. اس وقت وہ مختلف ٹی وی چینلز کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ کر رہی ہیں. سن 2007 میں انہوں نے آرون فاؤنڈیشن انگلینڈ کے ٹوٹلائٹ برٹن سینٹر سے اسکرپٹ رائٹنگ اور کریٹو رائٹنگ کے کچھ کورسز بھی کیے. سن 2005 میں اپنے پہلے سیریل وجود لا ریپ کے لیے انہوں نے انڈس ویژن کا بیسٹ رائٹر ایوارڈ حاصل کیا. سن 2006 میں انہوں نے بیسٹ ینگ ٹیلنٹ ان رائٹنگ کا پاپولر ایوارڈ حاصل کیا. اب تک ان کے 7 سیریلز اور 3 ٹیلی فلمز لکس ایوارڈ سمیت مختلف ایوارڈز اور نامزدگیاں حاصل کر چکی ہیں. ان کی تمام کتابیں اس وقت انگریزی میں ترجمہ کی جا رہی ہیں. ان کی کتابوں کی تفصیل: نمبر 1 ہم کہاں کے سچے تھے، نمبر 2 دربار دل، نمبر 3 واپسی، نمبر 4 زندگی گلزار ہے، نمبر 5 میرے 50 پسندیدہ سین، نمبر 6 پیر کامل صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 7 لا حاصل، نمبر 8 میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے، نمبر 9 امر بیل، نمبر 10 ایمان امید اور محبت، نمبر 11 میری ذات ذرا بے نشان، نمبر 12 سحر ایک استارہ ہے، نمبر 13 حرف سے لفظ تک، نمبر 14 منو سلوا، نمبر 15 حاصل، نمبر 16 تھوڑا سا آسماں، نمبر 17 حسنا اور حسن آرا، نمبر 18 اڑان، نمبر 19 قید تنہائی، نمبر 20 جام سے پہلے. علم و عرفان پبلیشرز، الحمد مارکیٹ، 40 اردو بازار، لاہور. انتصاب سمریا محمود قاضی کے نام. صفحہ نمبر 7 فہرست، پیش لفظ صفحہ نمبر 9، نمبر 1 میری ذات ذرا بے نشان، صفحہ نمبر 11، نمبر 2 جو ایک صبح کا ستارہ ہے، صفحہ نمبر 79، نمبر 3 آؤ ہم پہلا قدم دھرتے ہیں، صفحہ نمبر 143، صفحہ نمبر 9 پیش لفظ. کہانی لکھنا بہت آسان کام ہوتا ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کاغذ قلم آپ کے پاس ہے اور آپ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت ایک عدد کہانی لکھ سکتے ہیں. جہاں تک کہانی کے اچھا یا برا ہونے کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ آپ نہیں کرتے، پڑھنے والے کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ. جو کہانی کم حقیقت زیادہ لگے وہ اچھی کہانی ہوتی ہے، اور جو کہانی بس کہانی ہی لگے وہ بری کہانی ہوتی ہے. میری ذات ذرا بے نشان میری پہلی کتاب ہے اور اس میں شامل کہانیاں میری ابتدائی تحریروں میں سے ہیں. اچھی ہیں یا بری یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے انہیں ہمیشہ جانبداری سے پڑھا ہے. بہرحال ایک چیز پورے دعوے سے کہتی ہوں، انہیں میں نے سوچا ہے اور میں نے ہی لکھا ہے. میرے لیے یہ تینوں کہانیاں بچے کے پہلے قدم کی طرح ہیں، اور بچے کا پہلا قدم کبھی بھی بہت متوازن، ہموار اور مستحکم نہیں ہوتا. اگر پہلا قدم اٹھائے بغیر چلنا بھی تو نہیں آتا. ان تینوں کہانیوں میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر کبھی کبھی عام چیزوں کو بھی تو دیکھنا اور پڑھنا چاہیے. بعض عام چیزیں اور باتیں آپ کو بہت خاص بننے میں مدد دیتی ہیں. کسی بھی کتاب کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوشش رائٹر کو کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی کوشش پبلشر کو کرنی پڑتی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں میری کتابوں کے حقوق کے اشاعت حاصل کرنے کے بعد ادارہ علم و عرفان نے اس ذمہ داری کو میری توقعات سے زیادہ بہتر طور پر ادا کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد قارئین میری اس رائے سے اتفاق کریں گے. امیرا احمد، دسمبر سن 1999. امیرا احمد @yahoo.com. صفحہ نمبر 11، کہانی نمبر 1 میری ذات ذرا بے نشان. کیا میں عارفین عباس سے مل سکتی ہوں؟ بیل بجانے پر ایک لمبا تڑنگا چوکیدار نمودار ہوا تھا اور اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، آپ کون ہیں اور کیوں ملنا چاہتی ہیں ان سے؟ چوکیدار نے عقابی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جوابی سوال کیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ پائی، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ بوکھلا کر اس نے چوکیدار کو دیکھا تھا اور پھر پتہ نہیں کیا خیال آنے پر پرس میں سے وہ خط نکال لیا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ یہ آپ ان کو دے دیں، پھر وہ شاید مجھ سے ملنا چاہیں گے۔ اس نے خط چوکیدار کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر خط ہاتھ میں لیے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر شاید اسے اس پر ترس آ گیا۔ گیٹ بند کر کے وہ اندر چلا گیا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ 5 دن پہلے وہ خود بھی عارفین عباس نامی کسی شخص کو نہیں جانتی تھی، وہ ابھی صرف اس کے نام ہی سے آشنا تھی۔ عارفین عباس کون ہے؟ امی سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ وہ اس کی کیا مدد کرے گا؟ ان سوالوں کے جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی اس نے ان سوالوں کے جواب 5 دن پہلے امی سے لینے کی کوشش کی تھی، جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات کو فرنچ میں لکھا ہوا وہ مختصر خط اور ایک پتہ اس کے حوالے کیا تھا۔ اگر میں مر گئی تو اس کے پاس چلی جانا، یہاں اکیلے مت رہنا۔ کئی دنوں کے بعد یہ پہلا اور آخری جملہ تھا جو ان کے منہ سے ادا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر آنکھیں بند کر کے چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی، لیکن یہ نہیں جانتی تھیں کہ اس رات کے بعد وہ دوبارہ انہیں زندہ نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ کچھ دیر حلق میں اٹکے ہوئے سانس کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ کنگھی اٹھا کر ماں کے پاس آ گئی۔ امی، میں آپ کے بال بنا دوں؟ اس نے گھٹنوں کے بل چارپائی کے پاس بیٹھ کر بڑی بے قراری سے پوچھا تھا۔ آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کچھ دیر اس پر نظر مرکوز رکھنے کے بعد اس کمزور وجود میں حرکت ہوئی تھی، پوٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اسباتی جواب تھا۔ وہ چارپائی پر ان کے پیچھے بیٹھ گئی اور ڈب ڈبائی آنکھوں سے ان کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل بار بار بھر آ رہا تھا۔ بال سنوارنے کے بعد وہ پیچھے سے اٹھ کر ماں کے سامنے آ گئی تھی۔ دودھ گرم کر دوں؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ جی چاہتا تھا آج تو وہ باتیں کریں، اپنے وجود پر چھائی ہوئی خاموشی کا وہ حصار توڑ دیں جس نے کبھی اسے ان کے قریب نہیں ہونے دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس پر نظریں جمائے دھیرے سے بولی تھی۔ پھر بڑی آہستگی سے انہوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی انہوں نے اس کا ماتھا چوما ہو۔ آج کیا خاص بات تھی؟ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور ان کے چہرے کی زردی بھی اس چمک کو مان کرنے میں ناکام رہ رہی تھی۔ چند لمحوں کے ایک لمس نے اس کے دل میں سے پچھلے کئی برسوں کے گلے شکوے، کدورتیں، ناراضگیاں ختم کر دی تھی۔ آپ لیٹ جائیں، اچانک اسے خیال آیا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ اسی خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے بہت دیر تک اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا تھا۔ دوسری صبح اس نے ناشتے کے لیے انہیں اٹھانا چاہا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر گیٹ پر نظریں جما دی۔ گیٹ کے دوسری طرف سے یکدم قدموں کی آوازیں ابھری تھیں، کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دیوار سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ گیٹ میں موجود چھوٹے دروازے کو کھولنے کے بجائے کسی نے بڑی تیزی سے پورے گیٹ کو کھول دیا تھا۔ 50-55 سال کا ایک دراز قد آدمی 3-پیس سوٹ میں اس کے سامنے موجود تھا۔ سارا، اس شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کچھ نروس ہو کر اس نے اپنا سر ہلایا تھا۔ اندر آ جاؤ، اس شخص کے لہجے کی نرمی پر حیران ہوتے ہوئے گیٹ سے اندر آ گئی تھی۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ اس شخص نے اس کے اندر آتے ہی پوچھا تھا۔ سامان تو گھر پر ہی ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ گھر کو باہر سے دیکھنے پر وہ ششوپنج میں تھی، اندر آ کر اس طرح میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ پھر سامان لے آتے ہیں، وہ اس کا جواب سن کر بغیر کسی تامل کے پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے. وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کے پیچھے آئی. پتہ نہیں ان کو وہاں لے جانا ٹھیک ہوگا یا نہیں، اس نے سوچا تھا، مگر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول چکے تھے. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا. وہ کچھ دیر تذبذب کے عالم میں اندر بیٹھ گئی. آپ عارفین عباس ہیں؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا تھا. ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری تھی. ہاں میں عارفین عباس ہوں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا. سبا کیسی ہے؟ انہوں نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا تھا. سبا، کچھ غائب دماغی کے عالم میں اس نے نام دہرایا تھا. پھر ایک جھماکے کے ساتھ اس کے دماغ کی اسکرین پر ماں کا چہرہ ابھرا تھا. امی، بے اختیار اس کی زبان سے نکلا. ہاں کیسی ہے وہ؟ عارفین عباس گاڑی گیٹ سے باہر نکال چکے تھے. وہ چند لمحوں تک چپ رہی. گاڑی سڑک پر بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اس سے وہی سوال کیا تھا. امی مر چکی ہیں، بے حد دھیمی آواز میں آنسو پر قابو پاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا. گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی. سبا مر چکی ہے؟ عارفین کے لہجے میں بے یقینی تھی. ہاں، اس نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا. ان کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی. گاڑی میں کچھ دیر تک خاموشی رہی. کب؟ آواز اب پہلے کی طرح مستحکم نہیں تھی. 5 دن پہلے، عارفین عباس نے سٹیرنگ پر ماتھا ٹکا لیا تھا. اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. وہ رو نہیں رہے تھے، بس ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ بھیچے ہوئے تھے. وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی. فرنچ میں لکھی ہوئی وہ تحریر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی تھی. عارفین، سارا کو اپنے پاس رکھ لینا، اسے میرے خاندان کے پاس مت بھیجنا. ماضی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا. سبا، امی کا ماضی کیا ہو سکتا ہے جسے وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں؟ اپنی مرضی کی شادی، خاندان کا شادی قبول کرنے سے انکار، ان کا گھر سے چلے جانا، ابو کی موت، امی کا واپس جانا، نہ خاندان سے کوئی رابطہ رکھنا. اس نے ہمیشہ کی طرح کڑی سے کڑی ملا لی تھی. وہ پہلیاں بوجھنے میں ہمیشہ سے اچھی تھی، لیکن امی کو جان لینا چاہیے تھا کہ میں کبھی بھی بے وقوف نہیں رہی، اس نے سوچا. اور یہ شخص جو اس قبر پر اس قدر نڈھال ہے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً امی کو پسند کرتا ہوگا، اور امی نے اس سے شادی نہیں کی ہوگی. میرے ابو کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا ہوگا. اس نے عارفین عباس کی گٹھی بھی سلجھا لی تھی. اور اگر امی سے شادی کر لیتی تو ہم کتنی اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ محبت نام کا عذاب کیوں چمٹ جاتا ہے جو کچھ سوچنے ہی نہیں دیتا، اس نے رنجیدگی سے سوچا تھا. عارفین عباس نے اب سٹیرنگ سے سر اٹھا لیا تھا. انہوں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی. سارا کو ان پر بے تحاشا ترس آیا. عارفین عباس نے اس سے پتہ پوچھا تھا. ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پتہ بتا دیا. آپ امی کے کیا لگتے ہیں؟ اس نے پتہ بتاتے ہی ان کے چہرے پر نظر جمائے سوال کیا تھا. وہ میری چچا زاد تھی، آواز میں شکستگی تھی. امی کے ابو زندہ ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا. امی فوت ہو چکی ہیں، ابو امریکہ میں ہیں. امی کے کوئی بھائی بہن ہیں؟ اس کی بےتابی میں اضافہ ہو گیا تھا. تمہاری ایک خالہ اور ایک مامو ہیں، وہ دونوں بھی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں. وہ سڑک پر نظریں جمائے اس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. میرے ابو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ اس نے جی کڑا کے ان سے پوچھ لیا تھا. تمہاری امی نے تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ عارفین عباس نے اس بار بھی اسے دیکھے بغیر کہا تھا. بس اتنا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس بار عارفین عباس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. ہاں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بے حد عجیب لہجے میں انہوں نے کہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی انہوں نے پوچھا تھا، تم پڑھتی ہو؟ نہیں، گریجویشن کرنے کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا، اب ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں. کیا کام کرتی ہو؟ سپروائزر ہوں. گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی. اس کے فلیٹ تک پہنچنے تک یہ خاموشی قائم رہی. گاڑی سے اتر کر اس پرانی تنگ و تاریک عمارت کی سیڑھیاں طے کرتے وہ خاموشی سے اس کی پیروی کرتے ہوئے تیسری منزل پر پہنچ گئے تھے. سارا نے اپنے بیگ سے چابی نکالی تھی اور دروازے پر لگا ہوا تالا کھول کر اندر داخل ہو گئی. عارفین عباس بھی اندر چلے گئے تھے. سیلن زدہ ایک کمرے کا فلیٹ اپنے مکینوں کی مالی حالت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا. آپ بیٹھ جائیں, سارا نے ایک کرسی کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دی تھی. عارفین خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے. کیا آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکیں گے؟ وہ سوال جو پورا راستہ وہ ان سے کرنا چاہ رہی تھی مگر کر نہیں پائی تھی اس کی زبان پر آ گیا. عارفین عباس اس کی بات پر چونک اٹھے تھے. یہ سوال کیوں کیا تم نے؟ میرا مطلب ہے آپ کی فیملی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس نے اپنی بات واضح کی تھی. میری کوئی فیملی نہیں ہے, صرف ایک بیٹا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ کھڑے ہو گئے تھے. وہ کچھ دیر بیگز میں کپڑے اور چیزیں بھرنے میں مصروف رہی. سامان پیک کرنے کے بعد اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی تھی. اس کا بس چلتا تو وہ ہر چیز اٹھا کر ساتھ لے جاتی, لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کمرے کی ہر چیز اس گھر میں کاٹھ کباڑ سے زیادہ اہمیت نہیں پا سکے گی. اس لیے اس نے صرف اپنے کپڑے اور امی کی کچھ چیزیں ساتھ لی تھی. عارفین عباس اب کھڑکی میں کھڑے باہر جھانک رہے تھے. کب سے رہ رہے ہو تم لوگ یہاں؟ باہر دیکھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا تھا. ہمیشہ سے, انہوں نے اس کے جواب پر مڑ کر اندر دیکھا تھا. وہ بیگز اٹھانے لگے تو اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی. آپ رہنے دیں, میں خود اٹھا لوں گی. تم نہیں اٹھا سکتی, انہوں نے بیگز اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے. میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں؟ اس نے انہیں دروازے کی طرف جاتے ہوئے روکا تھا. عارفین عباس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے. جو کہنے میں آسانی ہو کہہ سکتی ہو, چاہو تو پاپا کہہ سکتی ہو. ان کی بات پر گمسم ہو گئی. عارفین عباس کمرے سے چلے گئے تھے. اور کتنی دیر یہاں بیٹھو گی؟ گیٹ کی طرف جاتے جاتے ایک بار پھر اس نے اسے وہاں بیٹھے دیکھا تھا اور وہ اس کی طرف آ گیا تھا. وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی. تم ان سے آپ کپڑوں میں ملبوس اس رات کا ایک حصہ لگ رہی ہو, لیکن میں نہیں چاہتا کہ رات کی طرح تم بھی ختم ہو جاؤ, اس لیے اب اندر چلی آؤ, سردی بڑھ رہی ہے. اس کے لہجے میں اس کے لیے وہی نرمی تھی جس کی وہ ہمیشہ سے عادی تھی. تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا تھا. کچھ کام ہے مجھے, کسی دوست کی طرف جانا ہے, اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے بتایا تھا. بات کرتے کرتے اسے لگا جیسے اس نے اس کی بات دھیان سے نہیں سنی. وہ پھر سر اٹھا کر پہلے کی طرح آسمان کو دیکھ رہی تھی. وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا. وہ کسی ملکوتی حسن کی مالک نہ تھی, پھر بھی کوئی بہت عجیب بہت خاص چیز تھی اس کے چہرے میں. مگر کہاں, یہ وہ بتا نہیں سکتا تھا. شاید آنکھوں میں یا شاید مسکراہٹ میں. ہاں, لیکن سبا کچھ ہے ضرور تم میں جس کی میں کبھی وضاحت نہیں کر سکتا. عارفین نے ہمیشہ کی طرح اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا. اندر جانے کا ابھی بھی کوئی ارادہ نہیں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا. جواب اس کی توقع کے برعکس آیا تھا. عارفین, تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ اس کی نظریں ابھی بھی آسمان پر ہی تھی. عارفین ایک گہری سانس لے کر اسے کچھ فاصلے پر برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا. نہیں, کیا تم نے دیکھا ہے؟ نہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن میرا دل چاہتا ہے دیکھنے کو. اس کے لہجے میں بچوں جیسا اشتیاق تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت. ستون سے سر ٹکائے وہ اب بھی آسمان ہی کو دیکھ رہی تھی. خدا کو کیوں دیکھنا چاہتی ہو سبا؟ عارفین باہر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا, وہ اس سے بات شروع کرتا تو پھر ہر کام بھول جاتا. دانستہ طور پر بعض دفعہ بھولنا بھی ایک نعمت لگتا ہے. پتہ نہیں کیوں دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن بس دیکھنا چاہتی ہوں. اس کے لہجے میں عجیب سا اصرار تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ صبا، یہ پوری دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسے دیکھنے کی خواہش ہو تو ہر خوبصورت چیز دیکھو، وہ ہر خوبصورت چیز میں نظر آئے گا۔ اس نے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ صرف خوبصورت چیزوں میں، بدصورت چیزوں میں کیوں نہیں؟ کیا وہ اس نے نہیں بنائی؟ اسے پھول میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ پھول خوبصورت ہے، وہ اس میں نظر آئے گا، پتھر میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خوبصورت نہیں۔ مگر عارفین، لوگ کہتے ہیں خوبصورتی کسی چیز میں نہیں، دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ مجھے پھول خوبصورت نہیں لگتا، پتھر حسین لگتا ہے، تو میں کیا کروں؟ عارفین کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کیا جواب دے۔ بہت سوچ کر اس نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، پتھر بھی خوبصورت نظر آ سکتا ہے اور پتھر بھی اس کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو بس تم دنیا کو دیکھو اور جو چیز تمہیں خوبصورت نظر آئے تم اس میں خدا کو۔ مگر عارفین، میں خدا کو چیزوں میں ڈھونڈنا نہیں چاہتی، نہ چیزوں میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس کو الگ سے دیکھنا چاہتی ہوں، ایک واحد، جیسا کہ وہ حقیقتاً ہے۔ ہم اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، اس کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اجر ملے گا، جنت مل جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن وہ تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ عارفی نے کچھ بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں صبا، مگر تم خدا کے بارے میں اتنا مت سوچا کرو، پاگل ہو جاؤ گی، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر کس کے بارے میں سوچوں؟ وہ جیسے رہنمائی چاہتی تھی۔ دنیا کے بارے میں سوچو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، عارفین نے بڑی سنجیدگی سے اسے سمجھایا تھا۔ جو چیز سمجھ میں آ گئی ہے اس کے بارے میں کیا سوچوں، جو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے بارے میں کیوں نہ سوچوں؟ صبا، بعض دفعہ تم بہت عجیب باتیں کرتی ہو، ہے نا؟ اس نے عارفین کی بات پر سر جھکا لیا تھا۔ پتہ نہیں، کچھ افسردگی سے اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہاری فرنچ کیسی جا رہی ہے؟ عارفین نے اس کی توجہ بٹانے کے لیے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیسی جا رہی ہے، بس کوشش کر رہی ہوں، وہ بالآخر مسکرائی تھی۔ نہیں خیر، اب ایسا بھی مت کہو، بہت اچھی فرنچ بولنے لگی ہو، عارفین نے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر واقعی کچھ بہتری ہوئی ہے تو یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ نہیں خیر، اب ایسا بھی استاد نہیں ہوں میں، تمہیں صرف اس لیے یہ زبان سکھانا چاہتا ہوں تاکہ فرانس جا کر تمہیں اجنبیت محسوس نہ ہو، ورنہ تم سارا دن خدا کو ڈھونڈتی رہا کرو گی، عارفین نے اسے چھیڑا تھا۔ لیکن میں فرنچ اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ وہاں کی خواتین کے ساتھ تمہاری گفتگو کو سمجھ سکوں۔ خیر، میں ایسا بھی دل پھیک نہیں ہوں۔ تم نہیں ہو، مگر وہاں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ اس بار اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں کوشش کر رہا ہوں صبا کہ اپنا فلیٹ بدل لوں، یہ فلیٹ بینک کے تو قریب ہے لیکن اتنی پرسکون جگہ نہیں ہے جتنی تم چاہ سکتی ہو۔ ایک اور فلیٹ دیکھا ہے میں نے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہ مل جائے تو تمہیں زیادہ اچھا لگے گا، تمہیں اس کی تصویریں بھیجواؤں گا، تم دیکھنا اور بتانا کیسا ہے۔ واپس کب جا رہے ہو؟ بس 15-20 دن اور ہیں، سرمد کی شادی کے 3-4 دن بعد کی فلائٹ ہے، اس نے کار کی رنگ ہلاتے ہوئے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ اس دفعہ تم گھر میں بہت کم رہے، بس کراچی اور اسلام آباد کے چکر ہی لگاتے رہے ہو۔ ہاں، اس دفعہ بینک کے بہت سے کام ہیں جو نپٹا رہا ہوں، حالانکہ چھٹیاں گزارنے آیا ہوں، لیکن مجھے اس لیے ان کاموں پر کوئی اعتراض نہیں کہ ان کی وجہ سے مجھے سال کے اینڈ پر شادی کے لیے چھٹیاں مل جائیں گی۔ ابھی بھی 2-3 دن تک پھر مجھے اسلام آباد جانا ہے، اور وہاں سے واپسی شاید 1-1.5 ہفتے تک ہو۔ تم سناؤ، تمہاری یونیورسٹی ٹھیک جا رہی ہے؟ عارفین نے اپنا تفصیلی پروگرام بتا کر اس سے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک جا رہی ہے، اس نے شال کو مزید لپیٹا تھا۔ अब तो किसी को एतराज नहीं है, आशफीन ने मुस्कुराते हुए पूछा था। जिनको एतराज थे उनको अब भी हैं और रहेंगे। एतराज करने में कोई टैक्स तो नहीं लगता है कि किसी को फिकर हो। हाँ बस यह कि अब बार बार कहते नहीं है मुझसे, ना अम्मी ना ताया वगैरह। हाँ पर्दे पर अब भी अक्सर लेक्चर दिए जाते हैं, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे बताती जा रही थी। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 में सुने।